الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس مجلس کے اندر ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم یہ کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھتے ہیں. تیسرے خلق کے اوپر ہم اب پہنچ چکے ہیں. پہلے نہیں تیسرا نہیں چوتھا پہلا جو تھا وہ سچ بولنا, پھر اس کے بعد سچ کا معاملہ کرنا, پھر اس کے بعد احسان کا بدلہ دینا, اور چوتھا حاجت مندوں کی مدد کرنا. تو مکارم اخلاق کی اتنی اہمیت ہے جس سے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. دیندار تو دیندار, دنیا دار بھی مکارم اخلاق سے انکار, اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے, اور انسانوں کے ساتھ خصوصاً یہ کتنا افیکٹو بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا زیادہ پسند ہے. بلکہ نام اعمال کے اندر سب سے زیادہ وزنی جو ہے وہ انسان کے اخلاق ہوتے ہیں. یہ حدیثیں بھی ہم نے اچھی طریقے سے سن رکھی ہیں. تو تمہید تو ہم نے پچھلی مجلس کے شروع میں کافی ساری کر لی تھی, تو اس وجہ سے ہم اسی موضوع کو مزید آگے چلاتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت کو ہٹائے گا, جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت کو ہٹائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے سے قیامت کے غموں کو دور فرمائیں گے. دنیا کی مصیبت کے اندر کوئی پھنسا ہوا انسان نظر آتا ہے, جیسے کسی کی جاب ختم ہو گئی, تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. کیونکہ مرد کا کام جو ہے وہ کمانا ہوتا ہے, ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوتی ہے, اور پھر اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاؤس ہولڈ دی ہوتی ہے, خاندان دیا ہوتا ہے, جس کا کہ اس نے نظام چلانا ہوتا ہے اللہ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ رازق ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس مرد کو جو ہے وہ اس کا سبب بناتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اگر جو رزق کے اسباب ہیں وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائیں, چھن جائیں, جس کا کہ ایک بڑا سبب جو ہے وہ جاب بھی ہے, دوسرا سبب جو ہے وہ اس کا کاروبار ہے, جو بھی اس کا رزق کمانے کا ذریعہ ہے, تو اس کا چھوٹ جانا جو ہے, دور ہو جانا, ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو اگر کوئی اس قسم کی مصیبت میں مبتلا ہے, یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے اس سے بھی بڑی مصیبت, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت آزادی ہے, تو کسی سے اس کی آزادی سلب ہو جائے, مطلب کہ کسی کیس کے اندر وہ پھنس جائے, وہ جیل خانے میں پہنچا دیا جائے, وہ کسی دوسری قسم کی عقوبت خانے کے اندر پہنچا دیا جائے, تو آزادی سلب ہو گئی. اب وہاں پر اذیتیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی, لیکن آزادی کا سلب ہو جانا بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اسی طریقے سے اور بھی مصیبتیں ہوتی ہیں, کسی خاندانی مسئلے کے اندر پھنس جاتا ہے, گھر کے اندر ایسے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں کہ بس اب گھر جو ہے وہ خاندان ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے. تو اس مصیبت کو ہٹا دینے والا جو شخص ہوگا اس دنیا کے اندر, یعنی اس کی مدد کریں کہ بھئی یہ اس مشکل سے نکل آئے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے غموں کو ہلکا فرما دیں گے. تو حضرت فرماتے ہیں اس میں مزید کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, ڈائریکٹلی پروپورشنل, کہ جس نے دنیا میں کسی مومن کے غم کو دور کیا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کے غموں کو دور فرما دیں گے. اس حدیث میں چار باتیں بیان ہوئی ہیں, چاروں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. یعنی یہ تو پہلی بات تھی خالی اس حدیث کی, جو مومن کے غم کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم کو قیامت کے دن دور کریں گے. تو غم کو دور یعنی اس قسم کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اس میں پھر کیا چیز ہم کر سکتے ہیں, ایک تو مال کے ذریعے سے مدد کر دینا، لیکن ہر جگہ انسان کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر گھر کے اندر بہت بڑا کوئی میرٹل ایشو پیدا ہوا ہوا ہے تو اس میں آپ مال دے کر کے اس میرٹل ایشو کو دور نہیں کروا سکتے. اسی طریقے سے جیل خانے میں بند ہے تو چلیں ضمانت دے کر کے اس کو جیل سے باہر نکلوا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر ضمانت بھی نہیں دی جاتی، تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سورس استعمال کرنا، اپنے تعلقات استعمال کرنا. جیسے اگر آپ کا کوئی رشتے دار ہے، جاننے والا کوئی جو ہے، وہ ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے کسی حکمرانی، تو وہاں پہ کوئی تعلق والا ہے تو وہاں سے آپ جو ہے وہ تعلق استعمال کر لیں، یا کسی اور طریقے سے اگر جائز معاملہ ہے اس کا. یعنی یہ نہیں کہ واقعی کرائم کر کے گیا ہے اور کرائم کی سزا ملنی ضروری ہے، اگر نہیں ملے گی تو پھر معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوگا. تو ایسے مستحق سزا بندے کو جس کے باہر آ جانے سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر فساد کا کبھی اندیشہ ہو، ایسے کو سورس لگا کر کے باہر نکلوا دینا جو ہے یہ پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوگا. لیکن بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر اپنی سورس استعمال کر لینا جو ہے وہ اس کے تحت آئے گا کہ مصیبت دور کرنے میں اس کی مدد کرے. اسی طریقے سے جاب دلوانے کے اندر ایک سفارش کا معاملہ چلتا ہے. سفارش کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ناجائز جاب دلوا دینا، مستحق کا حق مار کر کے اپنے رشتہ دار کو جاب دلوا دینا، یہ والی سفارش جائز نہیں ہے، یہ والی سفارش جائز نہیں ہے. لیکن اگر جیسے کہ ایک بڑا سست کام چل رہا ہوتا ہے، خصوصاً اس ملک کے اندر تو ماشاءاللہ مہینوں لگا دیتے ہیں کسی کو جاب دے دیتے 8-8 مہینے لگ جاتے ہیں لوگوں کو، تو اس میں جو ہے نا وہ اس کی فائل کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ مینیجر سے یا چیف ایگزیکٹو سے بات کر دینا کہ بھائی یہ وہ بندہ ہے، آپ نے اس کو لٹکایا ہوا ہے، اتنا عرصے سے بیچارہ جو ہے وہ جاب کے بغیر ہے، ظاہر اس کی پرابلمس چل رہی ہیں، تو آپ اس کی فائل کو جو ہے وہ ذرا آگے بڑھا دیں. تو یہ کوئی ناجائز سفارش نہیں ہے، یہ جائز سفارش ہوئی. اسی طرح اور قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. تو سورس سفارش جو ہے وہ اگر جائز مقاصد کے لیے، جائز مواقع پر استعمال کی جائے تو وہ اس حدیث کے تحت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے غموں کو قیامت کے دن دور فرمائیں گے، کیونکہ اس نے اپنی سورس سفارش کو استعمال کر کے کسی کے غم کو دنیا میں دور کیا. پھر اس کے بعد، اور یہ خاص طور پہ ریزیومز، یہ تو چونکہ زیادہ تر یہاں پہ آئی ٹی پروفیشنل زیادہ ہیں، ایون انجینئرز بھی ہیں، تو جاب ختم ہو جاتی ہے تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ اپنا ریزیومے بھیجتے ہیں، سی وی بھیجتے ہیں، تو بھائی اس سی وی کو جو ہے وہ ذرا توجہ سے دیکھ لینا، اس کے بارے میں کوئی مشورہ دے دینا کہ بھائی آپ کی سی وی کے اندر اگر آپ اس طریقے سے فارمیٹنگ کر لیں، اگر اس طریقے سے اپنے اسکلز کو جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ طریقے سے اوپر لکھ دیں، اور اس ایسے اپنی سی وی کو آرگنائز کر لیں. اگر آپ نے بہت لمبی سی وی بنا دی ہے تو اس لمبی سی وی کو جو ہے وہ مختصر آپ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے اندر انگلش کی مسٹیکس ہیں، تو انگلش کی مسٹیکس بندہ دیکھتا ہے تو اس کے ذہن کے اوپر ایک ذرا اچھا تاثر نہیں بنتا کہ بھئی یہ تو کس قسم کی اس نے انگریزی لکھی ہوئی ہے. تو انگریزی کی مسٹیکس دور کر دینا سی وی کے اندر، اور پھر اس کے بعد اپنے جو احباب ہیں، اپنے دوست جاننے والے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ سی وی فارورڈ کر دینا، اور پھر سی وی فارورڈ کر کے بھی خالی بھول نہ جانا، کیونکہ پھر وہ ان باکس کے اندر آتی ہے، اور پھر آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ اتنا ان باکس جو ہے وہ بھر جاتا ہے کہ پرانی آئی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے. تو خالی سی وی فارورڈ کر دینا بھی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس سی وی کو تھوڑا سا فالو اپ بھی کرنا ہوتا ہے. بھائی ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا ہوا، میں نے آپ کو سی وی فارورڈ کری تھی، تو وہ ہمارے جاننے والے ہیں، کچھ دو چار الفاظ اپنی طرف سے لکھ دیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ ہمارے پرانے جاننے والے ہیں، یا ہمارے دوست احباب میں سے ہیں، یا ہمارے پڑوسی ہیں، یا ہمارے رشتے دار ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے نا پھر وہ بندہ بھی کہے گا اچھا جی یہ تو چلیں ان کا کوئی جاننے والا ہے، تو میں پھر اس کی سی وی کو جو ہے وہ ذرا توجہ سے دیکھ لیتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں. نیت تو اس میں ایک مومن کی اللہ کی رضا ہی ہوگی، آخرت کی جزا ہی ہوگی، اور خیر خواہی ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بدلے میں اتنا بڑا اجر کہ قیامت کے دن جو غم ہوں گے اللہ تعالیٰ ان غموں کو دور فرمائیں گے. تو اس نیت کے ساتھ ہم یہ والے کام کریں تو گھر بیٹھے ماشاءاللہ ورک فرام ہوم اینڈ پلیس ان جنہ، آخرت کے مسئلے جو ہے وہ حل ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اگلا جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، کہ جو مشکل میں گرفتار ہو، تنگی کے حالات میں ہو، اس کے لیے جس نے آسانی کر دی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی تنگی کو آسان فرما دیں گے. مصیبت کو دور کر دینا یہ بھی ایک مشکل میں آسانی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو الگ سے دوبارہ بیان فرمایا کہ جس نے تنگی کے اندر آسانی کر دی. اب ہمارا مملکت خدا داد جو ہے تو وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت حالات کیسے چل رہے ہیں، اور خودکشیوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ اتنی تعداد بڑھ گئی ہے کہ باقاعدہ بیانات کے اندر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی چیریٹی آرگنائزیشن چاہے جیسی بھی چیریٹی ہوں، کچھ تو شیعہ بھی آ گئے ہیں میدان کے اندر، وہ بھی چیریٹی آرگنائزیشن کے اندر زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور قادیانیوں کی بھی چیریٹی آرگنائزیشن، ان کو تو فنڈنگ بھی جو ہے وہ باہر سے مل رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی ایسے موقع کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ راشن دے کر کے اور اس قسم کے جو ہے نا ان کے مسئلوں کو حل کر کے پھر ان کو قادیانیت کی طرف مائل کیا جائے، یا عیسائیت کی طرف مائل کیا جائے، یا جو ہے وہ ان کو کسی اور قسم کے عقیدے کی خرابی کی طرف مائل کیا جائے. تو ایسے جو موقع ہوتے ہیں نا، اس کے اندر صرف دنیاوی تکلیف میں انسان نہیں ہوتا، صرف جو ہے وہ مادی تکلیف میں مشکل میں انسان نہیں ہوتا، بلکہ بہت بڑی دینی مشکل کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ جس وقت کھانے کو نہ ہو اور پہننے کو نہ ہو اور جو بالکل بیسکس نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ فلفل نہ ہو رہا نہ ہو رہی ہو، تو اس وقت شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے دین کو اور ایمان کو لاسٹ پرائیورٹی کے اوپر لے جانا، آخری پرائیورٹی کے اوپر دین کو جو ہے وہ شیطان بڑی آسانی سے لے جاتا ہے، اور پھر ایسے موقع کے اوپر بہت آسانی سے جو شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرتے ہیں. تو یہ کوئی فنی چیز نہیں ہے، جو ہم تو ماشاءاللہ خوب پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں نا، لیکن جن لوگوں کے اوپر یہ گزر رہی ہے تو ان کا دنیاوی مسئلہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر ان کا دینی مسئلہ اس وقت پڑا ہوا ہے. کب ختم ہوں گی یہ چیزیں، کیسے دور ہوں گی یہ چیزیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مشکل حالات میں پھنس جاتا ہے، ایسے میں اس کی مدد کر دینا، اس کو مشورے دے دینا، یعنی اچھی ایڈوائز، اچھی کاؤنسل دے دینا، مورل سپورٹ دے دینا، کوئی ایسا کام کر لینا کہ جس کی وجہ سے تنگی کے حال میں سے وہ نکل جائے. فرمایا کہ جو مومن کو تنگی میں سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے تنگی سے آسانی پیدا فرما دیں گے. تو اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا مستعد رہنا چاہیے کہ جی کوئی ایسا ہے جس کی کہ تنگی ہے، تو اس میں سے ہم نکالنے کے لیے اس کی مدد کر دیں. اس کے اندر حضرت نے جو ایک لفظ لکھا ہے نا کہ اس کو مشورے دے دینا، کاؤنسل کر دینا، تو یہ مشورے دے دینا جو ہوتا ہے نا، یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی بیکار قسم کا کام ہے. یعنی زبانی طور پہ آپ نے کچھ باتیں کہہ دیں تو فزیکلی تو آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے ان کی جو ہے وہ ایکچولی فائنینشیل پرابلم ہے اس کو پیسے دے کر کے تو دور نہیں کیا، یا کوئی اور اس قسم کی مادی امداد تو آپ نے ان کی نہیں کری، جاب تو نہیں دلوائی آپ نے، بس مشورے دیتے پھر رہے ہیں. لیکن بہت سے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اچھا مشورہ دے دینا جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. اس کا ذہن چل نہیں رہا ہوتا، ایک بلاکیج بن جاتا ہے، ایک بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے نگاہوں کے اوپر اور عقل کے اوپر پردے پڑ گئے، انسان کو سامنے موجود چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس کے لیے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، لیکن ان اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوتا، اس کی نگاہ نہیں جا رہی ہوتی اس طرف. تو ایسے موقع کے اندر کسی کو اگر اس کے لیے کوئی اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے تو اس کا مشورہ دے دینا اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. خالی بٹھا کے کھلاتے رہنا یہ اکثر کچھ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، وہ سست پڑ جاتے ہیں، وہ پھر اپنی ریسپانسبلٹیز کو جو ہے نا پھر الٹا جو ہے وہ اوائڈ ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کو بٹھا کے کھلانا شروع کر دیں، ان کے مسئلے حل ہوتے رہیں گے اور وہ جو ہے پھر اپنا جو وقت ہے وہ بیکار چیزوں کے اندر لگاتے پھریں گے. تو ضروری ہوتا ہر مرتبہ بندے کو جو ہے وہ بٹھا کے کھلانا یہی اس بندے کے لیے خیر خواہی ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو گائیڈ کر دینا اور اس کو جو ہے نا وہ کچھ اس قسم کا کہ بھئی آپ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، خیالی پلاؤں کے اندر اپنی زندگی نہیں گزار دینی چاہیے، بلکہ آپ کو اس وقت یہ کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. دعائیں بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل بھی کریں، ایکشنز بھی لیں. تو یہ جو مشورے دے دینا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. اور یہ جو ایریا ہے نا مشورے دے دینا، گائیڈ کر دینا، یہ ایریا جو ہوتا ہے وہ خصوصاً ہمارے دین کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے اکابر علماء کرام ہوتے ہیں اور جو مشائخ عظام ہوتے ہیں، یہ خاص طور پر ان کی فیلڈ ہوتی ہے، یہ خاص طور پر ان کی فیلڈ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ان کاموں کے اندر، کیونکہ ان کا فل ٹائم یہ والا کام ہے. اگر کچھ لوگ اس طرف، یہاں پہ کافی جگہ بن جائے گی، تھوڑا سا ادھر ادھر اگر موو ہو جائیں، تو یہ خاص کر جو ہے نا یہ مشائخ اور علماء کا کام ہوتا ہے. ان کے پاس عمومی طور پر مال ہوتا بھی کمی ہے کہ وہ مال کے ذریعے کسی کی مدد کریں، उनके पास जो होती हैं वो कोई 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 किसी यानी कंपनी के वो एग्जीक्यूटिव तो होते नहीं है, या उनके जो है वो दुनियावी ताल्लुकात इस नौयत के ज्यादातर होती नहीं है कि वो जो आपको जॉब पे लगवा देंगे, राइट, या आपको जो है वो कुछ और इस किस्म का मसला हल करवा देंगे। हाँ, जब बड़े हो जाते हैं, बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंच जाते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर फुतुहात के दरवाजे खोल देते हैं, तो फिर वो अपनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी बना लेते हैं, हबीब फाउंडेशन, माशाल्लाह हमारे हजरत की हबीब फाउंडेशन है। तो वो फरमा रहे हैं कि जी आप लोग खुदकुशी मत करें, हबीब फाउंडेशन में आकर के हमसे राशन ले लें। लेकिन उमूमी तौर पर तो ऐसा नहीं होता ना। तो इन लोगों का जो असल काम होता है ना, वो होता है गाइड करना, मशवरे देना, काउंसिल करना ही होता है इनका काम। तो हमसे आपने कई दफा ये बात पहले सुनी भी है कि दीन के काम के अंदर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनना, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनना इंस्टेड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो अपने मशायख के इस काम के अंदर उनको असिस्ट करना कि वो बेहतर से बेहतर मशवरा दे सकें और ज्यादा से ज्यादा वो इस काम के लिए फारिग हों कि वो लोगों को मशवरे दे सकें। इस काम के अंदर जो मदद करता है ना, उसको फिर अल्लाह ताला खुसूसी मकाम अता फरमाते हैं, खुसूसी मकाम अता फरमाते हैं कि वो मशवरे देने के अंदर अपने मशायख की मदद कर रहा है, उनको एनेबल कर रहा है। एनेबलमेंट का नाम भी माशाल्लाह जो इंडस्ट्री में लोग हैं उन्होंने एनेबलमेंट का नाम भी बड़ा सुना होगा, मशायख को एनेबल करना कि वो ये वाला काम ज्यादा अच्छे तरीके से और तंदही के साथ कर सकें, फरागत के साथ कर सकें। और इसके रास्ते में एक बहुत बड़ा और भी होता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दूर करना, है ना। यानी अब आपने इतना दीन सीख लिया है, माशाल्लाह मशायख ने आपको इतना दीन पढ़ा दिया है, दीन सिखा दिया है, इतनी सारी सोहबतें आपको मिल गई हैं, इतने सारे आपको मौके मिल गए हैं, ठीक है ना। तो अब भाई आप जो है वो आए कि लोगों को जो है वो आपके हवाले भी किया जा सके, कि आप भी लोगों को जो है वो गाइड कर सकें इस तरीके से, आप भी लोगों को जो है मशवरे दे सकें। तो वो कब होगा? वो उस वक्त होगा कि वेन वी स्टॉप बींग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वेन वी स्टॉप बींग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यानी हम अपने मसाइल से जो है ना, अपना जो हम गोरख धंधे के अंदर हम फंसे रहते हैं, हर वक्त जो है वो धंसते चले जाते हैं अपने मसलों के अंदर, अपने झूठ के अंदर, अपने फरेब के अंदर, अपने बदअखलाकी के अंदर। तो ये जब हम खत्म करेंगे तभी मशायख जो है वो हमें कहेंगे ना, अच्छा अब आप फलाने बंदे को आप हैंडल कर लें, राइट, आप फलाने बंदे को हैंडल करें, आप उसको जो है वो काउंसिल किया करें, आप उसको जो है वो मशवरे दिया करें। लेकिन वो ये काम कब करेंगे? जब वो ये देख रहे हैं, कैसे करेंगे? जब वो ये देख रहे हैं कि भाई इसके तो अपने साथ ही मसले खत्म नहीं होके दे रहे, इसके तो अपने घर के मसले खत्म नहीं होके दे रहे, ये दूसरे के घर के मसले कैसे सॉल्व करवाएगा, कैसे करेगा ये दूसरे के मसले सॉल्व? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं यस्सरा अला मुअस्सरिन के अंदर ये भी शामिल है, ठीक है। आगे फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मजीद आगे इरशाद फरमाया, वमन सतरा अला मुस्लिमिन फिद दुनिया सतर अल्लाह अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो शख्स किसी मुसलमान की दुनिया में सतर पोशी करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी सतर पोशी फरमाएंगे, यानी उसके ऐप को छुपाएगा, ऐप को जो है दूसरों के सामने एक्सपोज नहीं करेगा। सतर पोशी से यहाँ पे यही मुराद है। तो फरमाया कि सिर्फ आखिरत का वादा नहीं किया, दुनिया में भी सतर पोशी करेंगे और आखिरत में भी सतर पोशी फरमाएंगे। यानी जो दुनिया के अंदर सतर पोशी करेगा तो उसको सिर्फ ये नहीं कि उधार में आखिरत में जाकर के उसको उसकी सतर पोशी फरमाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला उसकी दुनिया के अंदर भी। अब यहां पर एक और भी नुक्ता बहुत जरूरी है समझना, वो ये है कि सतर क्या होता है। सतर जो है वो इंसान के जिस्म का वो हिस्सा होता है कि जिसको कि किसी के सामने खोलने की इजाजत नहीं होती, उस हिस्से को सतर कहते हैं। मर्द का सतर नेवल टू नी, नाप से लेकर के घुटनों तक। अब इसके अंदर फुकाह में थोड़ा सा इख्तलाफ है कि घुटने शामिल है कि घुटने शामिल नहीं है, अनाप के नजदीक जो है वो घुटने भी शामिल है। तो नाप से लेकर घुटने तक ये मर्द का सतर, और औरत का सतर उसके चेहरे के अलावा पूरा का पूरा बदन, उसके चेहरे के अलावा पूरा का पूरा बदन उसके सतर में दाखिल है। हिजाब बिल्कुल अलग चीज है, यहां पे हिजाब की बात नहीं हो रही। हिजाब के अंदर तो चेहरा भी दाखिल है लेकिन सतर के अंदर चेहरा दाखिल नहीं है। तो बाल जो है वो औरत के, वो सतर के अंदर दाखिल है। बहुत सी औरतों को ये बात पता नहीं होती, तो बाकी तो बदन अपना कवर कर लेंगी बुरके के अंदर, लेकिन बाल खुले हुए होंगे, یا باقی بدن جو ہے وہ برقعے میں کور ہوگا لیکن ہاتھ جو ہے نا وہ اس قسم کا برقع پہنیں گی کہ جس کے اندر جو آستین ہے وہ بڑی ڈھیلی آستین ہے. اب وہ کبھی جو ہے وہ اپنا سر وہ کھجانے کے لیے یا کنگھی کرنے کے لیے کچھ اور کام کرنے کے لیے ہاتھ کو اٹھایا, پتا چلا پوری آستین نیچے, تو اس سے کیا ہوا, سطر ایکسپوز ہو گیا, سطر ایکسپوز ہو گیا. تو اس وجہ سے خواتین جو سن رہی ہیں وہ اس بات کا بھی اہتمام فرمائیں کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ کور کرنا. دستانے کی بہت سارے علماء مشائخ کے نزدیک دستانوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت سارے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں, لیکن کم از کم کلائی سے لے کر کے اوپر تک تو یہ سطر کے اندر داخل ہے, 100% سطر کے اندر داخل ہے. تو ایسے برقعوں کا اہتمام کریں کہ وہ برقع جو ہے نا وہ کھل نہ جایا کرے ہر وقت. جیسے کچھ لوگ جو برقع کسی اور مقصد سے پہنتے ہیں تو پھر ان کا ہاتھ تو کھلا رہتا ہے آرام سے. تو سطر جو ہے وہ بدن کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس کو کہ کسی دوسرے غیر محرم کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا, سوائے کس کے, محرم کے سامنے کی بات نہیں ہو رہی, غیر, کسی غیر محرم کے سامنے کھولا جا سکتا ہے سوائے جب بہت ضرورت, ضرورت شدید پیش آ جائے تب غیر محرم کے سامنے کھولا جا سکتا ہے. اس کے اندر ایک ضرورت شدید جو کہ سب سے بنیادی ہے وہ ہے علاج معالجے کے لیے, علاج کے لیے ڈاکٹر کے سامنے سطر کھولا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہ جی ملک کے اندر جو ہے وہ سیفٹی سیکیورٹی والے جو ایشوز ہوتے ہیں, تو اچھا جی وہ کوئی ٹیرورسٹ جو ہے وہ کہیں پاس نہ ہو جائے اور کوئی فلانا قسم کا فسادی پاس نہ ہو جائے, تو پھر جو ہے نا وہ آئیڈینٹیٹی کی ضرورت پڑتی ہے. تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے پاسپورٹ کے اوپر جو تصویر لگتی ہے, آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو تصویر لگتی ہے, یہ پھر ضرورت کے درجے کے اندر علماء نے فرمائی. پرانے زمانے میں کیمرے نہیں ہوتے تھے نا, تو علماء کے فتوے کی بھی ضرورت نہیں تھی. جب کیمرے آ گئے تو پھر علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت پڑی کہ اب کیا کیا جائے. تو اب پاسپورٹ کے اوپر کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں لگائیں گے تو آپ عمرہ بھی نہیں کر سکتے, سفر بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال بات یہاں پر یہ مقصود نہیں تھا, یہ تو ضمنی طور پر جو ہے وہ سطر کے اور حجاب کے کچھ اصول آ گئے اس کے اندر, لیکن مقصد یہاں پر یہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا من سطر علی مسلم فی الدنیا سطر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, تو سطر کوشی جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سطر کوشی کریں گے, لیکن جہاں پر علاج کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں پر جو ہے وہ سطر کھولنے کی اجازت ہے. اور علاج انفارچونیٹلی ہم خالی جسمانی علاج کو علاج سمجھتے ہیں, صرف جسمانی طور پر ہم بیمار پڑتے ہیں, ہمارے نزدیک روحانی بیماری کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو جب روحانی بیماری نہیں ہوتی تو روحانی علاج کی کیا ضرورت ہے, جب روحانی علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر روحانی معالج کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے, یہ ہماری کم فہمی ہے, روحانی علاج بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی نا اپنے اتنے ماشاءاللہ زبردست قرآن مجید کے اندر, اپنے اتنے بڑے کلام کے اندر اس موضوع کو شروع میں ہی ڈیل کر لیا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اس ایک لفظ کے استعمال سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے ہی صفحے کے اندر مرض کا تذکرہ کر کے ہمارے اوپر حجت تمام کر دی کہ یہ جو فی قلوبہم مرض, یہ جسمانی مرض کی بات نہیں ہو رہی, یہ روحانی مرض کی بات ہو رہی ہے. مطلب روحانی مرض بھی مرض ہوتا ہے, اور اس کا جب مرض ہوتا ہے تو جس طرح جسمانی کی علاج کرواتے ہو تو روحانی علاج کیوں نہیں کرواتے, جس طرح جسمانی معالج کے پاس جاتے ہو تو روحانی معالج کے پاس کیوں نہیں جاتے. تو روحانی معالج کے سامنے بھی جو ہے وہ سطر کھولنا, فزیکل سطر کھولنا نہیں, وہاں پہ روحانی علاج ہو رہا ہے تو روحانی سطر کھولنا, یعنی اپنے عیب بتانا, اپنے جو پرابلمز کے اندر گرفتار ہیں یا کوئی اور اس قسم کا معاشی پرابلم ہے, معاشرتی پرابلم ہے, گھریلو پرابلم ہے, تو اس قسم کی چیزوں کو ان کے سامنے کھولنا, اور پھر وہ بھی اسی طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ پرسنلی جو ہے پھر کسی کی سطر کوشی نہیں, سطر یعنی پردہ دری نہیں کرتے. باقی یہ تو حدیث مبارکہ کا تیسرا جملہ ہو گیا, اور چوتھی بات تو بڑی عجیب ہے, فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے, یعنی جب تک مومن دوسرے مومن کی مدد کرتا رہتا ہے اس دوران اللہ تعالیٰ اس بندے کا مددگار رہتا ہے. آج ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. شریعت نے آسان گر بتا دیا کہ تم لوگوں کے کام آؤ, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سوار دیں گے, اور جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو پھر اس کے دنیا اور آخرت کے کام کیسے نہیں سنوریں گے. تو دوسرے بھائی کی پریشانی کو دور کرنا، اس کے غم کو دور کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، یہ مومن کی عادت ہوتی ہے. یعنی وہ عادتاً یہ والا کام کرتا ہے، یہ گویا کہ اس کی فطرت کے اندر ہوتا ہے، اس کی گھٹی کے اندر یہ پڑا ہوتا ہے کہ جی کوئی اگر مصیبت میں مجھے نظر آ جائے تو بس کسی طریقے اس کو دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے کیسے میں اس کی مدد کر سکوں، اس کی مشکل کو دور کر سکوں. دکانداروں کو نصیحت، اگلا موضوع. تو اس میں پھر ایک اور حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ من اقال مسلما اقاله الله اسرته يوم القيامه، یا اسرته يوم القيامه، کہ جس شخص نے کسی مسلمان سے اقالہ کر لیا. اقالہ کیا ہے؟ اس کی تشریح آگے خود فرماتے ہیں حضرت، کہ جس شخص نے کسی مسلمان سے اقالہ کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیں گے. کئی مرتبہ دکاندار چیز بیچتا ہے، گاہک گھر لے جاتا ہے تو پھر مشورہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ نہیں چاہیے، تو واپس کرنے کے لیے آ جاتا ہے دکان والے کے پاس. تو اب واپس کرنے کے لیے دکانداروں نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کئی لے لیتے ہیں، کئی نہیں لیتے ہیں. کئی کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اندر لیں گے، جیسے 3 ڈیز کے اندر آپ نے ریٹرن کیا تو ہم لے لیں گے، کچھ کے پاس 1 دن کا ہوتا ہے. اور کئی لکھتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس ہی نہیں ہوگا. تو شریعت نے یہ کہا کہ اگر کوئی مومن کہیں سے سامان خرید کر گیا، پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے کوئی اچھی ڈیل نہیں کی، اور وہ لوٹانے کے لیے آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ جس نے کسی کی خریدی ہوئی چیز کو واپس لیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو واپس لوٹا دیں گے. کیا خوبصورتی ہے شریعت کی، انسان سوچ نہیں سکتا. کیا خیر خواہی کا دین ہے، دوسروں کے لیے نفع رسانی کا دین ہے. تو اقالہ جو ہے یہ بھی، یعنی خریدی ہوئی چیز کو واپس لے لینا، اگر اس کو وہ سمجھ میں نہیں آئی، پسند نہیں آئی، تو واپس لے لینا، یہ بھی جو ہے وہ خیر خواہی کا ایک باب ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے. اب ہمارے ملکوں کے اندر عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ شاید کہیں پہ ریٹرن پالیسی باقاعدہ ہو کہ آپ آ کر کے ریٹرن کر دیں، لیکن ہم نے ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھا کہ جی وہاں پر جو ہے نا ان کی جو کسٹمر سروسز کا جو ایریا ہوتا ہے، جو ڈیسک ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ رش ہی لگا رہتا ہے. لوگ لے کر کے جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ واپس لے کر کے آ جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ واپس ہو رہی ہوتی ہیں، مستقل جو ہے وہاں پہ ریٹرن چل رہا ہوتا ہے. اور ریٹرن کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بس یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو اس کے اندر کوئی فالٹ نظر آئی، کوئی اس کے اندر کوئی خرابی نظر آئی، آپ بتا دیں کہ جی ہاں مجھے خرابی نظر آئی ہے. تو وہ کہنے گا اچھا ٹھیک ہے یہ والی خرابی نظر آئی. اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں بتائی، جسٹ ڈونٹ نیڈ اٹ، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، گھر جا کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ ایسی میں نے لے لیا، گھاٹے کا سودا کر لیا، واپس لے لیتے ہیں آپ کو. تو یہ اتنی بڑی بڑی چینز، ہم غریب لوگ ہیں، ہم تو وال مارٹ ہی خالی چلے جاتے ہیں. تو وال مارٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر کتنی بڑی چین ہے، اور وہاں پہ مستقل چیزیں واپس ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ واپس لے رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ان کو بیوقوف بنانے کا بھی یہ اندازہ لگا، یعنی سسٹم بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو بزنس ہے وہ گھاٹے میں نہیں جاتا، بلکہ فلرش ہی کرتا رہتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ایک سے ایک نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ہر وقت لاتے رہتے ہیں. اب جو ہے وہ اتنا وہ لوگ ہیں نا، وہ خیر خواہی کی نیت سے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ یہ جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کی نیت سے. ہاں اگر بہت ہی پریکٹسنگ کرسچنز ہوں تو پھر وہ نعوذ باللہ جیزس کرائسٹ کی خوشنودی کی خاطر یہ والا کام کروں، لیکن عمومی طور پر کرسچنز بھی نہیں ہوتے. یہ کر کیوں رہے ہوتے ہیں؟ ان کو دنیاوی طور پہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو بس پیسے چاہیے، ان کو رقم چاہیے، چاہے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے، جس چیز میں اپنا فائدہ، ڈیڑھ پیسے کا فائدہ نظر آتا ہو نا، وہ والا کام کریں گے. تو اس طریقے سے اقالہ کر کے ایکچولی یہ اپنی کسٹمر بیس کو جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی ہم جائیں گے وہاں سے چیز خریدیں گے، اگر ہمیں پسند نہیں آئی تو ہمارے پاس راستہ کھولا ہوا ہے، ہم ان کو واپس کر دیں گے. اس سے جو ہے نا پھر لوگ کانفیڈنٹلی ان کے پاس آ کر کے شاپنگ کرتے ہیں، اور زیادہ شاپنگ کر کے جاتے ہیں، زیادہ خرید کر کے جاتے ہیں، اس امید کے اوپر کہ واپس کرنے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. اچھا واپس کرنے ہر کوئی آتا نہیں ہے، اگر 1000 بندہ خرید کے جائے گا نا تو ٹوٹل اسٹیٹسٹکس انہوں نے سب کچھ طے کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، واپس کرنے کے لیے 5-6 بندہ آئے گا. تو وہ جو 995 بندوں کو جو انہوں نے اپنی چیز ٹکا دی ہے، جو کہ واپس نہیں کرنے کے لیے آ گئے، اس سے یہ اتنا نفع کما لیتے ہیں، اتنا نفع کما لیتے ہیں کہ اگر 5-10 بندے آ کر کے ان کو اپنی چیز واپس بھی کر دیں نا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ 1000 کے 1000 بندے ان کے پکے کسٹمر بن جاتے ہیں، پکے کسٹمر بن جاتے ہیں، اور وہ بار بار جو ہے وہ انہی کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے سٹورز کے اندر حلال میٹ رکھنا شروع کر دیا. حلال میٹ پکا سرٹیفائیڈ حلال, یہ بھی نہیں کوئی جھوٹا موٹی سرٹیفیکیشن, جو پکی سرٹیفائیڈ حلال میٹ ہے نا وہ سارا کا سارا آپ کو. اب ادھر جو ہے وہ سوروا بک رہا ہے اور برابر میں جو ہے وہ بالکل شریعہ سرٹیفائیڈ حلال میٹ بک رہا ہے. ان کو کیا ہے بھائی, مسلمان نے آگے خریدنا ہے, مسلمان کسٹمر بیس ان کی بڑھے گی, لوگ آگے خریدیں گے بجائے اس کے کہ وہ جا کے کسی چھوٹے موٹے گروسری اسٹور جا کر کے حلال میٹ خریدیں, والمارٹ سے جا کر کے حلال میٹ خریدیں. تو اگر مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر یہ والے کام کرے گا جو نبی علیہ السلام ہمیں بتا کے چلے گئے, تو اس کے لیے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. لیکن ہمیں کیونکہ آخرت کا فائدہ سمجھ میں نہیں آیا اور ہم ہیں وارث اس دین کے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے دنیا کا بھی فائدہ واپس لے لیا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو فرماتے ہیں کہ دکانداروں کو یہ نصیحت ہے, کیسا خیر خواہی کا دین ہے, کیسے دوسروں کے لیے نفع رسانی کا دین ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, المسلم اخ المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, لا یظلمہ, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, ولا یسلمہ, اور نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے, یعنی کسی دشمن کے حوالے نہیں کرتا. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگے ہوتے ہیں. ومن فرج عن مسلم قربتن فرج اللہ عنہ قربتن من قربات یوم القیامہ, اور جو شخص کسی مسلمان کی تنگی کو آسان بنا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگیوں کو آسانی میں تبدیل کر دیں گے. اب وقت جو ہے وہ تھوڑا کم ہی ہے, آج اس بھی دیر سے پہنچا تھا, تو مزید عنوان پڑھنے کی بجائے ہم دعا وغیرہ کر لیتے ہیں. تو بس اس کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات جو کہ کتاب میں دراصل نہیں ہے, وہ یہ کہ یہ جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جس نے کسی کی تنگ دستی میں اس کی مدد کری, جس نے اس کے اوپر سے مصیبت ہٹائی, جس نے اس کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو ہٹائیں گے وغیرہ وغیرہ, بہت سارے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے وعدے ہیں. تو ان وعدوں کے بارے میں ایک بات بھی ہمیں بہت ضروری بلکہ سب سے ضروری ہے یاد رکھنا, کہ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن کے لیے جو وعدے ہیں یہ وعدے مشروط ہیں, یہ غیر مشروط وعدے نہیں ہیں. اور شرط اس میں نیکی کا کام کرنا نہیں, وہ تو بعد والی شرط ہے, اس سے پہلے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایمان والا ہوگا, اگر یہ قیامت کے دن بھی ایمان والوں میں شمار کیا جانے والا ہوگا, تب اس کے ساتھ یہ سارے کام ہوں گے. تو قیامت کا مومن, یہ سارے وعدے جو ہے نا وہ قیامت کے مومن کے لیے ہیں, اور قیامت کے مومن کی تعریف کیا ہوتی ہے, وہ جس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہو, جس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہو, زندگی اس نے جیسے بھی گزاری ہو, کافر گزاری ہو لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, تو وہ قیامت کے دن مومن کھڑا کیا جائے گا. زندگی اس نے مومن گزاری ہو لیکن خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہوا ہو, تو وہ قیامت کے دن ایمان والا نہیں کہلائے گا. تو ان تمام وعدوں کا حقدار بننے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں, اور ایمان کے لیے جو ہے وہ اہتمام سے اس کا انتظام کریں کہ ہمارا خاتمہ بھی جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہو, ہماری آل و اولاد کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہو. اور ایمان ضائع ہونے کے کیا طریقے ہوتے ہیں, ایمان ضائع اس وقت ہوتا ہے جب ہم عقائد کی پرواہ نہیں کرتے, جب ہم عقائد کے بارے میں لیکس ہوتے ہیں, ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کسی ایک معاملے کے اندر خراب ہو گیا جو کہ بنیادی عقائد میں سے تھا, اگر وہ ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پھر خاتمہ ایمان, یعنی ہم ایمان کے دائرے سے نکل گئے. اب اس کے بعد خاتمہ کس موقع پر ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا, کیا توبہ کی توفیق نصیب ہوگی یہ کسی کو کیا پتا. تو ختم نبوت جیسے مثال کے طور پر ایک عقیدہ ایسا ہے کہ اگر ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ ہمارا خراب ہو گیا, ہم نے غلام مرزا قادیانی کو جو ہے وہ نبی کسی صورت کا مان لیا, یہاں پہ یہ بھی کسی نہ کسی صورت کا نبی ہے, کسی نہ کسی شکل میں, یہ بھی ایک نبوت کے دائرے کے یعنی نبوت کے عہدے کے اوپر فائز ہے, تو ایمان سے جو ہے وہ داخلہ خارج ہو گیا, نام کٹ گیا ایمان سے. یا یہ کہ کوئی شخص جو کہ قادیانی ہے اس کے بارے میں حجت بنانی شروع کر دیں گے, نہیں یہ تو مسلمان ہے, یعنی یہ نہیں کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی، اصل میں قادیانی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسلمان ہے، اس نے مجھے اپنے عقائد بتائے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ قادیانی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے بھائی، آپ کو اگر اس کے دل کا حال معلوم ہے، اس نے بتایا ہوا ہے، آپ کے سامنے کلمہ بھی پڑھایا ہوا ہے، ختم نبوت کا صحیح طریقے سے اقرار بھی کیا ہے، تو وہ مسلمان ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں تو بھائی یہ آپ کا عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک شخص اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہا ہے، اس کا پتا ہے کنفرم کہ وہ قادیانی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو کیا ہو گیا اگر قادیانی ہے، اتنا اچھا انسان تو ہے، خصوصاً آج کل کے خودکشیوں کے دور کے اندر اس نے چیریٹی آرگنائزیشن تو بنائی ہوئی ہے، لوگوں کی مدد تو کر رہا ہے، اور اتنی اچھی اچھی نائس جو ہے وہ باتیں تو کرتا ہے، تو یہ تو نہیں جائے گا جہنم کے اندر، یہ عقیدے کی خرابی ہوگی، بنیادی عقیدے کی، ختم نبوت جو ہے وہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ. تو اس طرح کی غلطیاں کر لینے سے پھر اس کے بعد انسان اپنے آپ کو ان وعدوں سے خود ہی محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اخلاق کی حفاظت فرمائے، ہمارے احوال کی حفاظت فرمائے، ہمارے ظاہر باطن ہر ایک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور خیر کے ساتھ زندگی گزارنے اور خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہمارے یہاں توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے مشائخ پڑھاتے ہیں، تو ان کی اتباع کے اندر ہم بھی توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں. ان سے پہلے بس دل کے اندر یہ نیت ارادہ کر لیں کہ جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں اب تک ہو چکی ہیں، میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، میں ان سب سے توبہ کرتی ہوں، کیونکہ خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے اندر یہ بھی شامل کر لیں کہ اگر مجھ سے کبھی کوئی عقیدے کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے نا، مجھ سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہیں، کوئی ایسی بات میں نے کہہ دی ہے کہ جس سے میرا ایمان ظاہر ہوتا ہے، تو میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں. اور اب جو کلمات پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کلمات مشائخ نے رکھے بھی ایسے ہی ہیں کہ جس سے کہ جو ہے نا صرف جو عام گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ نہیں انسان کر رہا ہوتا، بلکہ ایمان کی تجدید کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایمان مفصل کی بھی جو ہے وہ تکرار کر رہے ہوتے ہیں، ایمان مجمل کی بھی تکرار کر رہے ہوتے ہیں، استغفار تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے تو ایمان کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اپنے دل کے اندر اگر ہم رکھ لیں، تو اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، تو دائرہ ایمان کے اندر واپس داخل ہونے کا بھی یہ سبب بن جائے گا. اس نیت کے ساتھ ہم ان کلمات کو پھر پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے توبہ قبول ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو مشائخ معمولات بتاتے ہیں وہ جلدی سے سن لیجئے، مغرب کے وقت ہونے والا ہے. کہ کل 6 معمولات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک. ان میں سے پہلا معمول ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام درود شریف پڑھ لینا. تیسرا معمول ہے روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا، ایک پارا پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ نصف پارا یا ربو پارا، پارا کون پارا تو کہتے ہیں روبو پارا، تو یہ تیسرا معمول ہو گیا، استغفار، درود شریف، قرآن شریف. چوتھا معمول ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، تقویٰ بھی اسی کو کہتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا، یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دینا. اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ نقشبندیہ سلسلہ کے معمولات میں سے داخل ہے اور بس کیا تو کوئی بات نہیں، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، بلکہ یہ تو فرض ہے، فرائض میں سے سب سے اہم فرض ہے وہ تقویٰ ہے، جس کے اندر سب سے پہلے ایمان لانا اور اس کے بعد پھر گناہوں سے بچنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تو چوتھا جو ہے وہ وقوف قلبی مشائخ کی ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے. پانچواں مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس طرح ڈوب جائیں کہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دل میں نیت کر لی کہ دل سے اللہ 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 کی آواز نکل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد 10-15 منٹ کے لیے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہے، آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، دل کی طرف متوجہ ہو کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. پانچواں معمول ہے. اور چھٹا اور آخری معمول وہ رابطہ شیخ ہے کہ جن کے ساتھ اسلامی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دین کو سیکھتے رہنا، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی مشورے کرتے رہنا، دین سیکھ سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو رابطہ شیخ کا معمول کہتے ہیں. بس اس کے ساتھ ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربی العلی الوہاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، سچے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ایمان مل جانے کے بعد شک سے حفاظت فرما، شرک سے حفاظت فرما. اے اللہ، عقیدوں کے خراب ہو جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ، دین کے بارے میں بدگمان ہو جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ، دین کے علماء کرام و مشائخ عظام جو اہل حق ہیں، اے اللہ، ان کے بارے میں بدگمان ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اپنے حکموں کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرنے کی حفاظت کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے دلوں سے ہر قسم کے شرک کو دور فرما. اے اللہ، ہم نے آپ کی عظمت کے ساتھ دنیا کی عظمت کو بھی شریک کر لیا ہے. اے اللہ، آپ کی عظمت کو خالص کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اپنے دین کو آپ کے لیے خالص کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، آپ اپنے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو وہ اپنے دین کو خالص کر کے صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں. اے اللہ، کیا اب تک ہماری کشتی بھنور کے اندر نہیں پھنس چکی؟ کیا اللہ، ابھی تک ہمارے اوپر ایسے حالات نہیں آ چکے کہ ہم اپنے دین کو خالص کر کے ایک صرف آپ کو پکارنا شروع کر دیں؟ اے اللہ، ہر ایک کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں. اے اللہ، ہر قسم کے جھوٹے وعدوں اور جھوٹے دعووں سے اے اللہ ہم دور ہو جائیں. اب اے اللہ، ہم متنفر ہو جائیں اور صرف آپ کے ہو جائیں. اے اللہ، صرف اور صرف آپ کو پکارنا شروع کر دیں. اے اللہ، آپ کے بن جائیں اور صرف آپ کی ماننا شروع کر دیں. اے اللہ، ہماری کشتی آخر اب تک گرداب میں کیا نہیں پھنسی، کیا کر پھنس چکی ہے، لیکن ہم اس حال کو پہنچ چکے ہیں کہ اب تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہماری کشتی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، پھنس چکی ہے، اور ہمارا بھی حال ان لوگوں کے جیسا ہو چکا ہے جو کہ اپنے دین کو خالص کر کے صرف آپ کو پکارنے والے بن جائیں. اے اللہ، ہمارے اس دھوکے کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ، جن چیزوں نے ہمیں انتہائی انتشار کا شکار کیا ہوا ہے، انتہائی ڈسٹریکشنز کا شکار کیا ہوا ہے، اے اللہ، جن کی وجہ سے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں، ہماری اخلاقی حالت کتنی بری ہو چکی ہے، ہماری معاشی حالت کتنی زیادہ بری ہو چکی ہے، اے اللہ، اب تو ہمیں بات کی سمجھ آ جانی چاہیے، اے اللہ اب ہمیں آپ سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ نہیں مان رہے پھر بھی منوا دیجئے، اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنا بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں کا پیچھا چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا داروں کا پیچھا چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دجالوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی بچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے، اے اللہ اتنا علم حاصل کر کر کے ہم نے تو صرف اپنے اوپر حجت کا پہاڑ ہی تمام کیا ہے، اے اللہ اس علم کی سمجھ ہمیں کب لگے گی، اے اللہ اس علم کے اوپر اے اللہ ہم عمل کرنا کب شروع کریں گے، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے، اے اللہ عمل صالح عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کا ہر قسم کے چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو چاہے اخلاقی ہو چاہے روحانی ہو، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کا اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سچائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ احسان کا بہترین بدلہ چکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا خلق بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں اے اللہ ان کے اوپر اس دنیا کے اندر ہی اے اللہ آپ سے معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم قیامت کے دن کی سختیوں کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے، اے اللہ آگے ہم نے اس بیان کے اندر وہ واقعہ بھی پڑھنا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ جہنم کے اندر ہوں گے، وہاں کا عذاب چکھ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ اس دنیا کے اندر انہوں نے کسی کی مدد کری ہوگی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا، کسی مشکل کو کسی کی دور کیا ہوگا، تو اگر وہ شخص جنت میں ہوگا تو وہ اس شخص کو اس کی اس بھلائی کی وجہ سے جہنم میں سے شفاعت کے ذریعے سے باہر نکلوا لے گا، لیکن اے اللہ ہم ایسے لوگوں میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اے اللہ جہنم کے اندر جو چلا گیا وہ تو پھر کم از کم آپ کے حبیب علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو 80 سال کم از کم جہنم کے اندر کاٹے گا ہی، اے اللہ دنیا کے اندر دوسروں کی مدد کر کے لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں یا گناہوں کا انبار لگا کر کے اے اللہ ہم 80 سال تک جہنم میں جا کر کے کیا کریں گے، اے اللہ کیسے اس عذاب کو کاٹیں گے، اے اللہ ہم اس کے یقینا متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ اس دنیا کے اندر ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ جہنم کی سختی ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں ہوتی، جہنم میں جانے کے لیے ہمیں جو رسوائی برداشت کرنی پڑے گی اے اللہ وہ ہم کیسے برداشت کریں گے، اے اللہ تو معلوم یہ چلا کہ ہمارے لیے تو گناہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور پھر اے اللہ جو باہر ہوتے ہیں جو سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں جو گناہوں کے اڈوں کے اندر ہوتے ہیں ان کا گناہ کرنا تو پھر سمجھ میں بھی آتا ہے، اے اللہ ہمیں تو آپ نے دینی مجالس اس کے اندر پہنچا دیا ہے، اے اللہ ہمیں تو آپ نے چہروں کے اوپر داڑھی اگانے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اے اللہ ہمیں تو آپ نے دینداروں والا اے اللہ لباس پہننے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اے اللہ ہمیں ہماری عورتوں کو تو آپ نے اے اللہ کسی نہ کسی درجے کے اندر پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اے اللہ اگر اس کے باوجود ہم ان لوگوں کے اندر بننے کی سوچ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے اور اس کے بعد پھر جہنم میں جا کر کے ہمیں کسی نہ کسی دن وہاں سے نکال لیا جائے گا، تو اے اللہ ہمارا معاملہ تو ان لوگوں سے بہت مختلف ہے جو کہ سڑکوں پہ رہ کر کے گناہ کرتے تھے، جو شراب خانوں میں جا کر کے گناہ کرتے تھے، وہ اگر جہنم میں پہنچ رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارا جہنم میں جانا تو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہو سکتا، قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے ہمیں توبہ کا موقع عطا فرمایا ہے، اے اللہ اچھی اچھی مجلسیں عطا فرمائی ہیں، نیکوں کی باتیں سننے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ اب ہمیں آپ توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہم نے کلمات پڑھ لیے ہیں زبان سے اے اللہ ان کلمات کی تاثیر کو ہمارے دلوں کے اندر بھی اتار دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی بات ماننے والوں میں شمار فرما لیجئے، اے اللہ جو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات ہمیں پہنچی، اے اللہ ان تعلیمات کو حقیقی علم سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ کافروں نے، منافقوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اے اللہ جس چیز کو اپنا علم بنا کر کے ہمارے اوپر ہمارے جھوٹے فائدے کے لیے ہمارے سامنے علم بنا کے پیش کیا ہے، اے اللہ اس کی حقیقت حال ہمارے سامنے کھول دیجئے، اے اللہ اپنے آخرت کی، اپنے آل اولاد کی آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی فکر جتنی کرتے ہیں، اے اللہ اسے بڑھ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی فکر بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ مانگنے کی بھی تو آپ ہی نے توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ اب اس مانگنے کی توفیق کے بعد، اے اللہ عطا کرنے کے اندر بھی، اے اللہ آپ اپنی مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس دین کی نسبت سے مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم نے آپ کے حدیث، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ میں پڑھا، اپنے مشائخ سے بارہا سنتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ایک میں ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو دین کی نسبت سے اٹھے بیٹھیں گے، دین کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے، اے اللہ ہمیں بھی دین کی نسبت سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اتنا تو آپ نے معاملہ آسان کر دیا، اے اللہ آگے بھی بڑھنے کی توفیق عطا فرما کے، اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دیجئے، اور اے اللہ جو ایک دوسرے کے جتنا زیادہ قریب رہتے ہیں، اے اللہ اتنی زیادہ محبتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ شوہر بیوی تو سب سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، آپ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتا دیا، ہم دینداروں کو تو یہ بات اچھی طریقے سے پتہ چل چکی ہے کہ ایک دوسرے کا وہ لباس ہوتے ہیں، اے اللہ اتنا قریب ہونے کے بعد بھی محبتوں سے محروم، اے اللہ یہ تو آپ کی بہت بڑی نعمت کی ناقدری ہو گئی، اے اللہ ہمیں بھی آپس کی محبتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی نسبت سے ہمیں ہر ایک سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان والوں سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے، مسلمانوں سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ہر ایک کا خیر خواہ بنا دیجئے، اے اللہ بدخواہی اگر ہے، اگر باقی بچی ہوئی ہے تو اے اللہ دلوں سے کوٹ کوٹ کر کے اس کو باہر نکال دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے ہم وطنوں کے لیے خیر خواہ بنا دیجئے، اے اللہ اپنے ہم ہمسایوں کے لیے خیر خواہ بنا دیجئے، اے اللہ اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے خیر خواہ بنا دیجئے، اے اللہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی آل و اولاد کے لیے خیر خواہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بخشے بخشائے بندے بندیوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے اولادوں کی، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتے دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا اس مجلس کے لیے، اے اللہ ان کے گھروں کی خصوصی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے بدلے ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اس دین کی فکر کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ اس کے بدلے ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے اور فکروں سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔